سوال ہے کہ جہر اور رفع دونوں کا ترجمہ بلند کیا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جہر آواز کے بلند کرنے کو کہتے ہیں اور رفع کسی بھی چیز کو اونچا کرنا، اسی لیے نمازوں کے لیے آپ نے سنا ہوگا جہری نماز اور سری نماز. جب بھی ہم کوئی نئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم پچھلی زندگی میں کچھ غلط کر چکے ہیں، درست نہ تھا. تو مختلف لوگوں نے اس پر لکھا ہے، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بھی ہم عام طور پر صحیح طور پر پہچانتے نہیں تو پھر ان کا صحیح حق ادا نہیں کرتے، اور کچھ نہ کچھ زبان سے جانے انجانے میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو آپ کی ذات یا شخصیت یا احادیث کے مطابق نہ ہوں یا ان کے مقام اور مرتبے سے کم تر ہوں، جو نہیں کرنی چاہیے، تو پھر انسان ریگریٹ کرتا ہے. تو اس پر پھر کیا ہو؟ کسی نے لکھا کہ اگر پچھلی زندگی میں ایسی بات ہو چکی ہو اور پتہ ہی نہ ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو توبہ استغفار کافی ہے، اور آئندہ کے لیے اور زیادہ دل کی گہرائیوں سے انسان ان تمام چیزوں کی عزت اور احترام کرنا شروع کر دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہے، خاص طور پر اور عام طور پر سارے دین سے متعلق ہے. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں، اچھائیاں جو ہیں، وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں. کسی نے لکھا کہ اگر کوئی آپ کا استاد بھی ہو لیکن ساتھ ہی وہ آپ کا دوست بھی ہو، کلاس فیلو بھی ہو، تو پھر ادب کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں اور وہ ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئیں؟ برائے مہربانی اس سلسلے میں رہنمائی کر دیں. آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان اپنے خیالات اور اپنی عقل اور اپنی سمجھ کے مطابق طریقے اختیار کرتا ہے، لیکن ہمیں ہر چیز میں پھر پلٹنا ہے اپنی اصل کی طرف، اس صاف چشمے کی طرف، اور وہ ہے قرآن سنت کا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو آپ کے دوست بھی تھے، اور وہ ساتھی جن کے بارے میں آپ سورۃ الفتح کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، اور ان میں خاص طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کہ ثانی اثنینی اذھما فی الغار، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہمیشہ سے دوست، یعنی اسلام لانے سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی وہ آپ کے دوست تھے. یہ بہت پرانی دوستی تھی اور ہمیشہ باقی رہی، آخر تک باقی رہی، اور مرنے کے بعد بھی آپ دیکھیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمین نصیب ہوئی، قبر نصیب ہوئی. تو ان کا آپ کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس اینگل سے؟ اور پڑھا بھی ہوگا یقیناً، وقتاً فوقتاً ذکر آتا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، مددگار بھی تھے، اور ظاہر ہے آپ کے شاگرد بھی تھے، جو کچھ آپ نے تعلیم دی وہ سب سیکھنے والے بھی تھے. تو کیا کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ انہوں نے دوستی کے رشتے میں آ کر باقی ادب احترام کے اور دوسرے تقاضے جو ہیں ان کو پامال کیا ہو؟ نہیں. ہم دوستی کا مطلب یہ کیوں لیتے ہیں کہ ضروری ہم اپنی حدود پار کر جائیں؟ تو جب تک ہمارا ان معاملات میں اعتدال نہیں ہوگا ہم مشکلات کا شکار رہیں گے. ایک دن سوال لکھا ہے کہ جب ہم اپنے سے بڑے کا نام لیتے ہیں تو ساتھ انکل آنٹی لگا لیتے ہیں، تو یہ درست ہے یا صرف آنٹی یا انکل کہنا چاہیے؟ یعنی نام لے سکتے ہیں، نام تو پہچان کے لیے، اگر اس کے ساتھ آپ ٹائٹل لگا رہے ہیں کوئی بھی، ہر کلچر اپنے اعتبار سے، تو اس میں حرج نہیں ہے. حضرت محمد مصطفیٰ میں لفظ محمد آتا ہے جب سے اللہ نے نام لینے سے منع کیا. یہ کہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے نام لینے سے منع کیا ہے؟ یعنی اس طرح پکارنے سے منع کیا ہے جس طرح ایک دوسرے کو پکارا جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ لفظ محمد آپ بول ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی طور پر وہ جو آیت ہے نا، اگر آپ اس کو 10 دفعہ صرف آیت کو پڑھیں، کیونکہ میں اس کو سمجھنے کے لیے، اپنے دل میں بٹھانے کے لیے بار بار پڑھ رہی تھی. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. پھر میں اس کو امیجن کرتی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کیا مطلب ہے؟ آپ کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کرنی، آپ کی بات سے اپنی بات اوپر نہیں کرنی، آپ کے کال، آپ کے عمل سے آگے اپنی رائے یا کسی اور انسان کی رائے کو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا حصہ کیا تھا؟ ولا تجہروا له بالقول. اب میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی، پھر اس کو امیجن کریں کیا مطلب سمجھا آپ نے. بعض اوقات آپ لفظی ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں لیکن اس ترجمے کو اپنے دل میں بٹھاتے نہیں ہے کہ آپ اس کی سینس خود لے سکیں. اب میں بولوں گی، دیکھیے آپ کے دل میں کیا آ رہا ہے، کیا وہی جو بعد میں ایکسپلین کروں گی. ولا تجہروا له بالقول، ولا تجہروا له بالقول، ولا تجہروا له بالقول، کجہر بعضکم لبعض، کجہر باغکم لباس، کجہر باغکم لباس، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو یا ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں بات کرتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، آپ کو اس طرح نہیں پکار سکتے. تو دو چیزیں ہو گئی نا، ایک تو یہ کہ آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے آپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، آپ کی بات کے مقابلے میں کوئی اور بات اختیار نہیں کرنی چاہیے جو اس کے خلاف جا رہی ہو، یا کسی اور کی بات کو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کوئی علامہ، شاعر، فلسفی، بزرگ، عالم، کوئی بھی ہو، کسی کے قول، کسی کی بات کو آپ کی بات سے اوپر نہیں کرنا. جب آپ کی بات آ جائے سب کی بات ہٹا دی جائے، سب کی بات پیچھے کر دی جائے کہ آپ کی بات آ گئی. ٹھیک ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم، اصوات صوت، صوت کا کیا معنی تھا؟ آواز. آواز کس کے لیے ہوتی؟ بات کے لیے. تو ایک تو مجرد وائس کے معنی میں، اور دوسرا یہ کہ وہ وائس جن الفاظ پر مشتمل ہے ان الفاظ کو بھی آپ کے الفاظ کے مقابلے میں اہمیت نہیں دینی، امپورٹنس نہیں دینی. سب سے زیادہ آپ کی بات کی امپورٹنس ہے. یعنی عام طور پہ آپ دیکھیں نا، جب کوئی بات کرتا ہے دوسرا اس سے اونچی بات کرتا ہے، اونچے والیوم میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ اپنی بات منوانا چاہ رہا ہے. تو ہمیں آپ کی بات سے بڑی بات کسی کی بھی نہیں سمجھنی، یعنی کسی کی بات کو آپ کی بات سے بڑا نہیں سمجھنا، اہم نہیں سمجھنا، امپورٹنٹ نہیں سمجھنا، اس کو ویسی اہمیت نہیں دینی جس طرح کی آپ کی بات کی اہمیت ہوگی. ٹھیک ہے؟ اور پھر جس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، فرینکلی آپ سے نہیں اس طرح مخاطب ہونا، آپ سے بات کرتے وقت بھی، یعنی ایک یہ ہے نمبر ون میں آپ کے سامنے بات کرتے وقت اونچا نہیں بولنا، دوسرا یہ کہ آپ سے بات کرتے وقت. اب دو لفظ اگر آپ لکھ لیں تو بھی بات سمجھ میں زیادہ آ جائے گی. آپ کے سامنے اور آپ کے ساتھ. آپ کے سامنے سے مراد یہ کہ دو لوگ آپس میں باتیں کریں، اور آپ کے ساتھ سے مراد یہ کہ آپ سے بات کرتے وقت اونچی اونچی بولیں، جس طرح عام انسانوں کے ساتھ بولا جاتا ہے، ان کا نام لے کے پکارا جاتا ہے. اس سینس میں نے بات کی تھی کہ جس طرح ہم عام انسانوں کا نام لے کے بائی نیم پکارتے ہیں، اس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم نہیں پکاریں، یہ ان کے احترام اور مرتبے کے خلاف ہے. جس طرح آپ اپنے والد کو بائی نیم نہیں پکارتے، اپنی ماں کو بائی نیم نہیں پکارتے، اپنے استاد کو بائی نیم نہیں پکارتے یا نہیں پکارنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو ان سب بڑوں سے بڑا ہے، تو آپ کو بھی آپ کا نام لے کے بائی نیم نہیں پکارنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیا اگر استاد عمر میں چھوٹا ہو تو یعنی عمر سے بڑے شاگردوں کا نام لے سکتا ہے، نام سے بلایا جا سکتا ہے، یعنی استاد نام لے؟ جی ہاں لے سکتا ہے، یعنی لیکن یہ کہ ٹون سے فرق ہوگا، کیونکہ علم کی مجلس میں پھر وہ خطابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر استاد چھوٹا ہے تو شاگرد بڑا ہے عمر میں، تو کیا اسے نام لینا چاہیے؟ نہیں، اس کو نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہاں عمر کی بات نہیں، اب مرتبے کی بات آ گئی، آپ لفظ استاذہ بول دیا کریں. ٹھیک ہے؟ استاذہ، جیسے استاذ ہوتا ہے نا، استاذہ کہہ دیا کریں. اسلامک کلچر تو یہی ہے، یہ جو دوسرے ہیں، یہ کلچر جو ہم نے اپنا لیے ہیں وہ درست نہیں ہے. جو نام لوگ میرے لیے لیتے ہیں مجھے خود بھی قطن پسند نہیں، لیکن یہ کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے، یہ مت کہو مجھے، یہ مت کہو، یہ مت کہو، یہ ہو نہیں سکتا نا. اور اپنے لیے ٹائٹل گھڑ کے دوسروں کو کہنا کہ آپ مجھے اس سے بلائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جس سے لوگوں نے بلانا شروع کر دیا بس خاموشی اختیار کر لی تبازوں میں. ایک دن میرے بیٹے کو بہت اعتراض تھا، کہتے ہیں یہ کیا نام لیتے ہیں لوگ آپ کا، میگ اور ڈین؟ کہتے میں کلاس میں جا کے سب کو منع کروں گا. اب میں اسے کیا کہتی، وہ ایک دن یہاں پہنچا بھی تو میں بات کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں، آپ یہ بات نہیں کر سکتے یہاں. لیکن اب کیا کیا جائے، لوگوں نے مشہور کر دیا تو اب بس ٹھیک ہے. لیکن جو اصل نام ہے وہ تو کیا ہے، استاد اور استاذہ، یعنی اسلامی طریقے سے. اچھا، ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا استاد کو پہل کرنے دینا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو واضح طور پر آیا نا، اللہ تو قدم ہو، تم ان کے آگے نہیں جا سکتے، کسی چیز میں ان سے پہل نہیں کر سکتے ان کی موجودگی میں. لیکن اس کے بعد جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اب بھی جو گھر کے بزرگ ہوں، مثلا کھانے کی میز پر آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، آپ کے ساس بیٹھے ہیں یا آپ کی والدہ بیٹھی ہیں، یا اسی طرح آپ کسی ایسی مجلس میں جہاں آپ کے استاد بھی ساتھ شامل ہیں کھانے کی دعوت ہے، تو اس میں پھر پہل کون کرے گا، کس کو پہل کرنی چاہیے؟ گھر میں ہو تو والدہ کو یا ساس کو یا اسی طرح جو بزرگ ہیں خاندان کے ٹیبل پر دسترخوان پر جو بھی سسر ہیں باپ ہیں ماموں چچا جو بھی عمر میں مرتبے میں رتبے میں بڑے ہیں ان سے پہل کروانی چاہیے. اسی طرح اگر استاد ہیں تو ان سے پہل کروانی چاہیے, ان سے پہلے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. اچھا اسی طرح مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں مثلا لفٹ میں جانے لگے یا کہیں دروازے سے نکلنے لگے یا چلنے لگے یا کسی بھی چیز میں سے کسی گاڑی میں بیٹھنے لگے فار ایگزامپل, تو ایسی صورت میں ادب کا تقاضا کیا ہے کہ انسان بڑے کو کا استاد ہو یا کوئی بھی بڑے کو کہیں کہ پہلے آپ بیٹھ جائیے یا وٹ ایور آپ شروع کیجیے یا بیٹھ جائیے جو بھی کام ہو اس کے مناسبت سے آپ کہہ سکتے ہیں. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی استاد کو یا بڑے کو ایسا کہنا شخصیت پرستی میں آتا ہے؟ یہاں میں شخصیت پرستی پہ بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی. شخصیت پرستی کیا ہے؟ کسی کا احترام کرنا, کسی سے محبت کا اظہار کرنا, کسی کا شکر گزار ہونا, کیا یہ چیزیں شخصیت پرستی میں آتی ہیں؟ اگر یہ نہیں آتی تو شخصیت پرستی کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اس میں بھی عموماً کنفیوز رہتے ہیں. بعض اوقات اپنی شخصیت پرستی کا علاج کرتے کرتے ہم ادب احترام کے تقاضوں کو پامال کر دیتے ہیں. یہ بڑا عام سوال ہے اور امتحان میں بھی آنا چاہیے ان کو, کیونکہ اس کے بغیر تو نہ دھیان سے سنیں گے نہ یاد رکھیں گے اور نہ عمل میں لائیں گے. شخصیت پرستی کیا ہے؟ کیونکہ عموماً کسی کے احترام کو یا کسی سے محبت کے اظہار کو یا کسی کی قدردانی کو یا کسی کی تعریف کرنے کو شخصیت پرستی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقتاً فوقتاً ہم یہاں پر شخصیت پرستی کو کنڈم کرتے رہتے ہیں کہ شرک کی ابتدا بھی شخصیت پرستی سے ہوئی. پھر اسی طرح بعد کے ادوار میں جتنے بھی مسلمانوں کے اندر خرابیاں آئی ہیں وہ سب شخصیت پرستی سے آئی. پچھلی قوموں کا بگاڑ بھی شخصیت پرستی سے ہوا اور ہمارے اندر بھی بہت سی مشکلات شخصیت پرستی سے ہوئی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شخصیت پرستی کیا ہے, وہ کس چیز کا نام ہے؟ شخصیت پرستی نام ہے کسی کی بات کو اندھا دھن بغیر سوچے سمجھے بغیر انالائز کیے آنکھیں بند کر کے مان لینا, جو کچھ کوئی کہہ رہا ہے اس کو ایز اٹ از لے لینا, یہ نہ دیکھنا یہ نہ سوچنا کہ اس بارے میں اللہ رسول کا حکم کیا ہے, کیا یہ اس کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے. اور پھر اگر اس کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی آ جائے تو اس کی تعویل کر لینا اور اپنے ہی بزرگ یا اپنے ہی استاد یا اپنے ہی عالم کی بات ماننا, یہ شخصیت پرستی ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک شخصیت کو اہمیت دے رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی لاجک کے بغیر کسی دلیل کے. کہ چونکہ میں فلاں کو بہت عزت دیتا ہوں میرے خیال میں وہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کی بات تو ضرور مجھے مان لینی چاہیے, خواہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا بھی الٹ جائے میں کسی اور کی بات نہیں سنوں گا. یہ ہوتا ہے جمود, یہ ہوتی ہے شخصیت پرستی, یہ درست نہیں. اسی طرح عام طور پر کیا ہوتا ہے, مثلا کسی استاد کی عزت احترام اور شخصیت پرستی میں کیا فرق ہے؟ کہ استاد جو سکھانا چاہ رہا ہے اس کی طرف تو کوئی توجہ ہی نہ ہو, جو تعلیم وہ دے رہا ہے اس میں کوئی انٹرسٹ ہی نہ ہو, اس کو دھیان سے سنا ہی نہ جائے, اس کو لیا ہی نہ جائے, لیکن اس کی تعلیمات سے زیادہ اس کی ذات میں دلچسپی ہو. مثال کے طور پر کیسے کپڑے پہنے ہیں, اسمائل کیسے کرتا ہے, چلتا کیسے ہے, بیٹھتا کیسے ہے, اٹھتا کیسے ہے, یہ چیزیں شخصیت پرستی میں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں چال اپنے استاد کی نہیں لینی, ہمیں لینی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. مسکرانے کا انداز ہمیں کسی چھوٹے لیول کا نہیں لینا, اس میں بھی ہمارا سٹینڈرڈ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. کوئی کھانا کیسے کھاتا ہے اس میں بھی ہمیں سنت کو فالو کرنا ہے, کسی موجودہ دور کی شخصیت کو نہیں. اس لیے کہ تمام موجودہ دور کی شخصیات کو بھی اس بڑے استاد ہی کے سامنے, اب وہ مشکل لفظ بولوں گی, انہیں کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے, یعنی انہیں کو فالو کرنا چاہیے, انہیں کا اتباع کرنا چاہیے. آپ دیکھیے شخصیت پرستی کی ایک بہت بڑی مثال لیڈی ڈائنا کی ہے, لوگ اس کی شخصیت پرستی کرتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ لیڈی ڈائنا کے کسی کام سے کسی چیریٹی ورک سے یا اس کی کسی خدمات سے عموماً لوگوں کو اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. کیا کرتے تھے لوگ, اس کا ہیئر کٹ کیسا ہے, اس کے کپڑوں کا سٹائل کیسا ہے, وہ کہاں جا رہی ہے, وہ کیا کھا رہی ہے, وہ کس کے ساتھ گھوم رہی ہے, और आपको पता उस बेचारी की डेथ भी इसी में हुई कि फोटोग्राफर्स उसको फॉलो कर रहे थे, चेस कर रहे थे, तो किसके साथ बैठी हुई है और कहाँ जा रही है, हर हर पोज, हर हर एक्शन की तस्वीरें, हर हर स्टाइल को सामने लाना और हर छोटी बड़ी बात को खबर बना के पेश करना। और ये सब कुछ क्या था, उसके किसी मिशन या काम के गिर्द नहीं घूमता था, किसके गिर्द घूमता था, उसकी जात के गिर्द, शख्सियत के गिर्द। तो अगर आप शख्सियत परस्ती को समझना चाहें तो उसकी मिसाल को सामने रख के देखिया करें कि जिस तरह लोग उसके परिस्तार थे, अगर इसी तरह महज किसी की शक्ल और सूरत की परिस्तारी है तो ये शख्सियत परस्ती है। लेकिन अगर किसी की तालीमात और किसी के काम और किसी के मिशन से आप मुत्तफिक हैं और उसमें आप किसी का साथ देना चाहते हैं या वो आपका उस्ताद है, इस बिना पर आप उसको इज्जत देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, कहीं उसकी तारीफ करते हैं या उसकी कोई मिसाल देते हैं, तो ये शख्सियत परस्ती नहीं है। क्योंकि शख्सियत परस्ती जो है इंसान के अपने लिए भी नुकसानदेह है और जिसकी हम परस्तिश कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि फिर हम हुदूद पार करके दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल देने लगते हैं और उसमें फिर बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। और उसके लिए आगे हम देखेंगे कि किस तरह से तजस्सुस और चीजें शुरू हो जाती हैं। तो गोया उस्ताद का अदब एहतराम करना, उसके काम में तआवुन करना, उसकी खैरख्वाही करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसको अपनी जात से तरजीह देना, खुद तकलीफ उठाकर उसके आराम का ख्याल रखना, ये सब कुछ शख्सियत परस्ती नहीं, ये उस्ताद के मकाम की कदरदानी है, उसकी जात की नहीं। ये सब कुछ उसको उसके काम की वजह से क्रेडिट दिया जाएगा, न कि उसके जात या पर्सन या शख्सी हैसियत की वजह से। हाँ, इसलिए एक और चीज, किसी को इसलिए अहमियत देना कि वो एक बड़े खानदान से है, या किसी को इसलिए अहमियत देना कि उसके पास माल बहुत है, या उसके पास हुसन बहुत है, या उसके पास दुनियावी कोई और वजाहत की चीज है, ये चीज तो शख्सियत परस्ती में आ जाती है। यानी जातियात में दिलचस्पी ज्यादा होना बनिस्बत काम के, इस पर आप सब अपने आप को अच्छी तरह परख सकते हैं। यहाँ भी आपने देखा होगा कि जब शुरू में पहली दफा आपके ग्रुप चेंज हुए थे तो आप लोगों ने बहुत शोर हंगामा किया था, वो शख्सियत परस्ती थी कि हम फलां से अटैच हो गए हैं, अब हम उसको छोड़कर किसी और से कुछ सीख नहीं सकते, हम यूज टू हो गए लफ्ज कुछ भी से। अच्छा, अब आप देखें कि ये आपके लिए कितना नुकसानदेह होता अगर आप साल भर सिर्फ एक ही शख्स से अटैच होकर एक ही शख्स से सीखते और किसी और से कुछ नहीं सीखते, ये नुकसानदेह था या नहीं? इससे क्या नुकसान होता है कि दीन फैलता नहीं है, आपका तजुर्बा और इल्म वसी नहीं होता, आपके अंदर ओपन माइंडेडनेस नहीं आती, आप सिर्फ जातों में गुम होकर असल काम को भूल जाते हैं। अब जाहिर है यहाँ पर आप जब पढ़ने के लिए आते हैं तो आपके आने का मकसद क्या है कि मुख्तलिफ तरह के उलूम सीखे जाए, मुख्तलिफ लोगों के हिकमत और बसीरत से तरीकाकार से फायदा उठाया जाए, हर एक से एक नई बात सीखी जाए। और अगर यहाँ आकर आप ये कहें कि नहीं मैं तो बस एक ही ग्रुप इंचार्ज से सीख सकती हूँ और किसी को तो मैं कुछ समझती नहीं, तो ये शख्सियत परस्ती है और ये नुकसानदेह है कि महज किसी की जात में गुम हो जाना और उस काम को छोड़ देना जिसके लिए आप यहाँ आए हैं, यानी कुछ सीखने और जानने से ज्यादा इंसान में दिलचस्पी।
इससे मैं सवाल ये कहना चाहती हूँ, उस्ताद को आप रोल मॉडल तो बना सकते हैं कि मतलब जिस तरह से उसकी शख्सियत के अंदर कुछ ऐसे पहलू हैं जो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है,
उसको आप उस तरह कि आप वो चीज करके अपने काम में बेहतरी पैदा करें, उस हद तक तो ठीक है, लेकिन आप खुद तो आइडल हो यानी बेकार हो और सिर्फ गुन गाते रहे बैठ के कि हमारा उस्ताद ऐसा और ऐसा है, ये बात दुरुस्त नहीं होगी। मसलन हम मुख्तलिफ लोगों की जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं या मुख्तलिफ लोगों की जात से कुछ सीखते हैं, जैसे मैंने पर्सनली अपने वालिद से, अपने उस्तादों से, अपने बुजुर्गों से, जो खानदान के बुजुर्ग थे, ये जहाँ कहीं भी मुझे पता चला कि कोई बुजुर्ग हस्ती है जिनके पास इल्म, तजुर्बा और बसीरत है, तो उनके पास जाकर सवालात भी किए, जो रहने का मौका मिला उसे भी इख्तियार किया, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को इस तरह देखा कि ये किस तरह अपने कामों में कामयाब हुए हैं या इन्होंने इतनी मेहनत कैसे की है, उससे छोटे छोटे ऐसे टिप्स मिले कि मुझे फायदा हुआ। लेकिन उसमें कोई तासुब नहीं बरता गया कि अरबी से नहीं सीखना तो अजमी से सीखना, तो इससे नहीं तो उससे नहीं, या खानदान वालों से सीखना तो बाहर वालों से नहीं, नहीं, हिकमत जहाँ से भी मिले ठीक है ना, तो उस हद तक तो दुरुस्त है। लेकिन جو چیز غلط ہے وہ یہ ہے کہ پھر آپ کام وام کچھ نہ کریں اور صرف وہی آپ کے دماغ پہ چھا رہے اور اسی کی سوچوں میں آپ گم رہے، عمل کچھ کر کے نہ دکھائیں. جیسے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بہت سے لوگ محبت کے بہانے شخصیت پرستی تو کرتے ہیں، آپ کا بال ایسا تھا اور آپ کے ان چیزوں پہ تو بہت توجہ دیتے ہیں، آپ کی شان میں نعت بھی بہت پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ کہا جائے کہ آپ اگر اپنی عملی زندگی میں بھی سنت کو لے آئیے تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. آپ کو ہمارے لیے بہترین نمونہ کیوں بنایا گیا؟ کہ ہم آپ کے شخصیت کے مختلف حصوں کو دیکھیں، پرکھیں، جانیں اور ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں.
کالج اسکول لائف میں بھی اور عام طور پہ بھی جہاں پہ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہاں دیکھا گیا کہ اسٹوڈینٹس واقعی آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں استاد کو، اور زبانی بھی اظہار کرتے ہیں، لکھ کے بھی اظہار کرتے ہیں. تو اس میں استاد کو بھی یہ گائیڈ کرنا چاہیے کہ اگر واقعی محبت ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ استاد میں کیا چیز اچھی لگ رہی ہے، مثلا بات کرنے کا انداز ہے، چلنا ہے، کام سے ڈیڈیکیشن ہے یا پورے اعتمادی ہے، اور وہ چیزیں اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر تو واقعی حقیقی محبت جسے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت استاد سے محبت ہے، پھر تو ہے. اور اگر وہ نہیں لا رہے تو پھر زبانی کلامی ساری بات ہے. میڈم جیسے جب سیٹ لگا ہوا ہوتا ہے آپ کا، اس وقت جب ہم کہتے ہیں کہ بل نہیں لگ رہا،
جی
تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جو دے رہی ہیں وہ تو ہر طرح سے دے رہی ہیں.
میں نے تو شفلنگ ہوتے ہوتے سیکھا کہ اصل اٹیچمنٹ سب سے اسٹرانگ بانڈنگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کرنی ہے، اور یہ انسانوں سے جو ہے نا یہ آتے جاتے ہیں، اور یہ صرف کلاس میں نہیں ہیومن ریلیشن شپس میں بعض دفعہ آپ آبسیسڈ ہو جاتے ہیں. آبسیسڈ نہیں ہونا ہے ہم نے انسانی رشتوں میں، یا زندگی میں بہت امپورٹنٹ کوئی رشتہ چلا جاتا ہے آپ سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ لیسن ہے کہ زندگی چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چاہے شفلنگ ہو یا کچھ ہو، یو ہیو ٹو موو آن. اور اصل بانڈنگ اللہ نے یہاں سے کرنی ہے، انسانوں سے ایک لمٹ میں رہنا ہے.
اس میں آپ دیکھیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک معیار قائم کر کے کہ کون شخص بات کس دلیل کے ساتھ کر رہا ہے. جب تک یہ کرائیٹیریا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک سے بھی بھٹک سکتے ہیں اور زیادہ سے بھی بھٹک سکتے ہیں. جیسے ہم جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو مختلف اسکالرس کو سننے کا اتفاق ہوتا تھا، لیکن ہمارے اصل جو مین استاد تھے وہ ایک تھے، شیخ صاحب، اور ان سے الحمدللہ بہت کچھ ہم نے سیکھا. اب ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم جس کے پاس بھی جا رہے ہیں تو کیا سیکھ کے آ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن ان پر ہمیں اعتماد زیادہ تھا. یعنی شخصیت پرستی کی وجہ سے ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا، سکھانے کا، سمجھانے کا اور دلائل دینے کا، اور اس کے پیچھے جو ریفرنسز دیتے تھے اور جو صحیح اور غلط کی پہچان کراتے تھے، وہ ایک ایسا کرائیٹیریا تھا کہ جو مجھے کہیں اور ملا نہیں تھا. اس پر یہ تھا کہ ہم مختلف جو لوگوں کو سنتے تھے پر ان سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں. تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی کا لیکچر لے کے اور ہم نے پلے کر کے ان کو سنایا کہ آپ ہمیں ذرا بتائیے کہ آپ کس طرح پرکھیں گے اس کو کہ اس شخص کی بات درست ہے یا نہیں. کہ درست سے کل پہچانا جاتا ہے نا، سمجھ رہے میرے پاس؟ یہ کسی چیز کا مثلا آپ چاول کے ایک ڈھیر سے ایک تھوڑا سا لے کے دیکھتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. تو کسی کے بھی مجلس میں آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر میں پہچان جاتے ہیں کہ وہ شخص کہاں سے بول رہا ہے. اچھا اب وہ لگا کے ہمیں کہتے تھے کہ اچھا آپ بتاؤ یہاں سے آپ نے کیا سنا، کیا محسوس کیا، پھر ہم اپنا بتاتے، پھر وہ ہمیں بتاتے اچھا دیکھو یہ جو بات ہوئی ہے اس کے بارے میں تم نے قرآن جگہ جو پڑھا ہے یا قرآن پاک میں جو چیز آتی ہے. اور ایک بڑا معیار انہوں نے یہ بنا رکھا تھا کہ جو شخص قرآن درست نہ پڑھتا ہو تو وہ کہتے تھے کہ بس یہی ختم ہو گیا، یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے مومنوں پر، یتلو علیہم آیاتی ہی ہے پہلا کام، یتلو علیہم آیاتی ہی، آیات کی تلاوت. تو اگر کسی کو قرآن ہی نہیں صحیح پڑھنا آتا تو اس کا مطلب ہے کہ باقی چیزیں تو وہ، اگر کوئی شخص قرآن کے ساتھ محنت کرنے والا نہیں، کسی نے قرآن کو اس کا حق نہیں دیا، جس کو عربی آیت درست پڑھنا نہیں آتی، پھر اس کے پاس باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی معیاری نہیں ہے. تو ایک تو نمبر ایک پہچان انہوں نے ہمیں یہ دی تھی. اسی طرح نمبر دو یہ کہ جو ریفرنسز یا جو باتیں کوٹ کی ہیں یا ان میں جو تعویلات ہیں وہ قرآن اور سنت کے جو عمومی مفہوم ہیں اس سے کتنی مطابقت رکھتی ہیں. اور چھوٹی موٹی غلطیاں اور کمزوریاں اور کمی بیشی اور بھول چوک تو ہر انسان میں ہے، وہ تو پھر درگزر کی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی چیزیں جو ہیں مثلا نمبر ایک یہ کہ قرآن کا پڑھنا، پھر نمبر دو یہ کہ خود اس پر عمل کرنا کتنا ہے، پھر یہ دوسری پہچان ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ خود کر بھی رہا ہے یا نہیں. یہ ایک دو بڑی بڑی پہچان ہے دین کے علوم کے لیے. مثلا امام بخاری کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا, وہ کہیں حدیث لینے کے لیے گئے تو دیکھا کہ وہ شخص جو تھے گھوڑے کو دھوکا دے رہے تھے, تو ان کا کہ جو جانور کو دھوکا دے سکتا ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ضرور کمی بیشی کرنے والا ہے. اس طرح کے کچھ معیارات ایسے ہیں کہ جس سے آپ پہچان سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور دین والوں کی محبت یا ان کا احترام اور ادب کتنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.